الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العلم للرحمن جل جلاله، العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلاته يتغمغم. ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. گرامی قدر بزرگوں اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات اس امت کو اللہ نے بے شمار نعمتوں اور احسانات سے نوازا ہے. سب سے بڑا احسان علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں وجود بخشا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ انسان اس دور میں گندے پانی کے قطرے سے سوا کچھ بھی نہ تھا. اور کائنات میں، آسمان و زمین کے خلائق میں اور احکامات میں ایک گندے پانی کے قطرے کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے، ہر عقل سلیم والا آدمی جانتا ہے. لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انسان کو مسجود الملائک بنانا ہے اور انسان کو مسجود الخلائق بنانا ہے اور اس کو وہ علم عطا فرمانا ہے کہ جو علم عام خلائق کے بس کی بات نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا اللہ نے کہ میں روئے زمین پہ اپنا ایک نائب بھیجنے لگا ہوں، آج کل مغربی تعلیمات اور مغربی تہذیب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ڈارون نے کہا کہ انسان یہ بندر سے بنا ہے، علیہ باللہ، اور اس کا باقاعدہ ایک نقشہ پیش کرتے ہیں کہ پہلے بندر ایسا تھا اور پھر بندر اٹھ کے چلنے لگا، پھر بندر نے ہاتھوں سے کام شروع کیا اور کرتے کرتے آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک بہترین، ایک عقل مند، ایک تمیزدار، ایک شرافت والا انسان جو موجود ہے. تو ان غریبوں کی سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بہترین مسلمان، بہترین آدمی، یہ بندر کی اولاد ہے. فلا حول ولا قوة الا باللہ. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کے کامل تعلیمات موجود ہیں اور ہمیں ان تعلیمات کے اوپر پورا پورا یقین کرنا یہ ہمارے ایمانی فرائض کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے بندر کی اولاد نہیں بنایا ہے بلکہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا. بخاری شریف میں ایک محدث فرماتے ہیں امرہ کن فیکون، اللہ کے احکام جیسے بے شمار ہیں اسی طرح اللہ کے احکام میں ایک حکم وہ کن کا ہے، یعنی ہو جاؤ. اور جب اللہ تبارک و تعالی اس کن کا حکم فرما دیتے ہیں، ہو جانے کا حکم فرما دیتے ہیں، اس کے بعد خلائق و کائنات میں کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرائے یا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے. قرآن کریم نے آسمان و زمین کی خلقت بیان کی ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. فرمایا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ حکم ہو چکا ہے وجود ظاہری کا اور آسمان کا خلائق کے سامنے ظاہر ہونے کا اور زمین کا خلائق کے سامنے بچ جانے کا، اور اسی طرح مخلوقات کی اختیارات اور مخلوقات کی خوشبختی اور بدبختی، یہ بھی اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے. گزشتہ رات ہم نے تفسیر میں اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کلام کیا ہے کہ جب انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور چند دنوں کا ہوتا ہے، 40 دن کے قریب ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے حضور میں جاتا ہے، اور یہ جو پیدا ہونے والا انسان ہے اس کے بارے میں وہاں سے جو اس کا ریکارڈ ہے، جو اس کا بیسک بائیو ڈیٹا ہے، وہ وہاں سے وصول کرتا ہے. یا رب کم رزقہ، یا رب کم عمرہ، یا رب اشقی ام سعید. اے اللہ، یہ انسان، یہ بنی آدم جو وجود میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا رزق کیا ہے، اس کی عمر اور حیات کیا ہے، اور یہ خوش نصیب ہے یا یہ بدبخت ہے. یہ بات بھی اس وقت سے طے ہونا، یہ ایک امر مسلم ہے. اور اس کے بعد دنیا میں ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، کسی کو فقراء اور مساکین کی غمساری کرنے کی توفیق ہوتی ہے، کسی کو اپنے اہل علاقہ اور اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ بٹانے کی توفیق ہوتی ہے، یہ سعید ہے، یہ خوش نصیب ہے. اور کوئی اپنے ہی محبت والوں کو قتل کرتا ہے، کوئی اپنے ہی احسانات کرنے والوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اپنے ہی احسانات کرنے والوں کے خلاف سازش کرتا ہے، اور مسلمانوں کی مرد و خواتین اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہوتے، یہ شقی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا موت سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے یا توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اگر مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے اس کا نصیب اچھا کر دیا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر بدل دی ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے، یہی مراد ہے اس سے. اور اگر موت کا لمحہ آ پہنچا اور اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ اور استغفار نہیں کیا، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اپنے گناہوں پہ شرمسار نہیں ہوا، تو عین وقت نزع کے وقت جو توبہ ہے وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی ہمارے پاس واضح دلیل فرعون کا واقعہ موجود ہے. قال آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، جب فرعون پانی کے اندر غرق ہونے لگا اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب میری فوج اور میرے لوگ اور میرے لشکر وہ میرے کام کے نہیں ہیں، تو فوراً اس نے اپنی چال بدلی اور کہنے لگا کہ جس خدا پہ بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں اس خدا پہ میں بھی ایمان لا رہا ہوں. آل آنا وقد عصیتا، اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا اب ایمان لانے کا موقع ختم ہو چکا ہے، اب توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ختم ہو چکا ہے اور اب تم اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکے ہو. اس لیے موت ایک حقیقت ہے اور موت کے آنے کا وقت اس کائنات کے اندر کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہاں جب موت کا لمحہ اور موت کا وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک لمحہ اس کو آپ وقت سے پہلے کر سکتے ہیں اور نہ ایک لمحہ اس کو آپ وقت کے بعد کر سکتے ہیں. لہذا ہماری اور آپ کی یہ مختصر زندگی, عمری و عمر امتی ما بین 60 الى 70, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, آپ کی حقانیت, آپ کی سچائی, آپ کا برحق ہونا روز روشن کی طرح ایک واضح امر ہے. اور عجیب بات یہ ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت لوگوں کی جو ایوریج عمر تھی یا جو اوسط عمر تھی وہ 70 سال کے آس پاس نہیں تھی بلکہ وہ 100 سال کے قریب تھی. جب تک کہ کوئی آدمی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتا, کسی جنگ میں مارا نہیں جاتا, ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتا, تو وہ عام طور پہ 90 سال, 100 سال, 110 سال عمر اس کی ہوتی تھی. لیکن آپ کی سچائی اور آپ کی حقانیت دیکھیے کہ اسی دور میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی اور ہماری عمر کتنی ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری عمر اور میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوگی. اور آج آپ غور سے دیکھ لیجئے, مشاہدہ کر لیجئے اور اپنے آس پاس کے انسانوں کی عمروں کا تجزیہ کیجئے تو ہماری اور آپ کے معاشرے کی عمر وہ یہی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے اور 63 سال کی عمر میں جن و انس کی ہدایت کے لیے کام کرنا, وہ بھی 40 سال کے بعد. 63 سال کی عمر میں آسمان و زمین کے خلائق کو دعوت ایمان دینا اور پھر اس کے اوپر یہ کہ آخری نبی بھی آپ ہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد انبیاء اور رسالت, اللہ کی وحی, اللہ کی کتابوں کا نزول وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, رک چکا ہے. اور وحی کا نزول مورخین کہتے ہیں کہ پہلے کے جو انبیاء ہوتے تھے ان پہ وحی کا نزول بہت کم ہوتا تھا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے اوپر کل 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے بس. اور عوام میں مشہور ہے کہ آپ کو 50 صحیفے دیے گئے تھے, بس یہ 50 صحیفے یہ وہ 50 پیغامات ہیں جو آپ کو آسمان سے فرشتوں نے لا کے دیے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے پاس جو وحی آئی ہے, کسی کے پاس 30 سال تک آئی ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ آئی ہے, کسی کے پاس 40 مرتبہ آئی ہے, اور سب سے زیادہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کے پاس اگر آئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اتنا بڑا تھا اور آپ کی امت اتنی بڑی تھی اور آپ کا پیغام اتنا عظیم, اتنا وسیع و عریض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے 24,000 مرتبہ وحی کا نزول ہوا ہے. فارسی میں ایک شعر ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنکھ خوبا حمد رت تو تنہا داری. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو اللہ نے بہت بڑا حسن دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑے بڑے معجزے دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو دم کرتے تھے تو وہ اٹھ جاتا تھا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو معجزات اور جو کمالات دیے, وہ کمالات اور وہ معجزات تمام انبیاء پہ فائق اور بڑھ کے ہیں. اور آپ کی تعلیمات کتنی حسین ہیں کہ آپ نے اس امت کو جو وراثت میں دیا ہے اور آپ نے اس امت کو جو خاص انعامات دیے ہیں, ان انعامات میں ایک بہت بڑا انعام وہ علم ہے. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, یہ آیت اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی, لیکن امت کے لیے اس میں بہت بڑی تعلیم ہے. اور علم, پھر میں نے اس کے بعد ایک عربی کا شعر پیش کیا اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اصل میں جو علم ہے وہ تو اللہ جل جلالہ کا علم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم میں سے انسان کو اپنی رضا و مشیت کے مطابق جو عطا فرما دیتے ہیں وہ انسان لے لیتا ہے, اور اس کے بعد انسان میں بہت ساری صلاحیتیں آ جاتی. اور یہ موضوع میں نے اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 4 فروری یعنی 13 رجب کو, آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری جامعہ کے اندر بہت سارے طلباء حصول علم میں لگے رہتے ہیں, اور جیسے دنیا کے ہر تعلیمی ادارے میں, ہر تربیت کے ادارے میں, ہر انسان کے لکھنے پڑھنے اور اس میں کمالات پیدا کرنے کے ادارے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن میں پھر ان کو باقاعدہ آفیشلی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور ان کے سر پہ دستار نبوت باندھی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے مدرسے سے, ہماری تعلیم سے روشناس ہو چکا ہے. تو عام طور پہ عوام کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہزاروں اسکول ہیں, ہزاروں کالج ہیں, سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں, اور ہر سال اس کے اندر کانوکیشن ہوتی ہے, ہر سال اس کے اندر مسلمانوں کے نوجوان خواتین اور مرد تعلیم حاصل کر کے اور اس کے بعد اپنی ڈگری لے کے اور میدان عمل میں نکلتے ہیں. لیکن یہ بات ایک واضح بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث صرف اور صرف علم والوں کو قرار دیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں, آپ شارع ہیں اور آپ جس طرح چاہتے ہیں فرماتے ہیں, لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آپ کا عام کلام اور آپ کی عام اٹھنے بیٹھنے میں جو باتیں ہیں وہ باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے منشا اور اللہ کے رضا کے خلاف نہیں ہوتی. اسی لیے انبیاء کا منصب بہت بڑا ہے اور ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام جیسے منصب اور انبیاء کرام جیسی ذمہ داری, انبیاء کرام جیسے مقام کے جو آداب اور مرتبے ہیں وہ بجا لائے, اس کی بس کی بات نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک پیغمبر اپنی امت کی طرف گئے اور ان کو اللہ کا پیغام دیا. ان کے لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی اور پیغمبر کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ پیغمبر کے جسم سے خون نکلنے لگا. وَهُوَ يَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ يَا رَبِّ اغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. حدیث میں آتا ہے وہ پیغمبر اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے, اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف کے موقع پہ اور شعب کے موقع پہ اور اسی طرح اہم ترین موقعوں پہ, حدیث میں حدیث صحیح مرفوع میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے داروغے مالک کو حکم دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے اگر اجازت ہو تو یہ جو بستی والے آپ کے خلاف ہیں یا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کی بات نہیں مانی ہے, ان کے درمیان میں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے کہ یہی لوگ جو میرے خلاف ہیں, یہی لوگ جنہوں نے میری بے ادبی کی ہے اور مجھے مارا پیٹا ہے, ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی توحید بیان کریں گے اور جو میری لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی ایک اور دلیل دیکھیے کہ آج واقعتاً جس قوم اور جس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ہے یا مسلمانوں کے خلاف قتل عام کیا ہے, آج ان کے خاندانوں میں مسلمان, بڑے بڑے مسلمان موجود ہیں. اہل طائف نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. آج آپ طائف کو دیکھیں, وہ اسلامی مرکز ہے. اور مکہ والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائیں, تکلیف پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور یہ نماز پڑھنا مشرکین کو بہت برا لگتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہوں نے اونٹنی کی اوجڑی اور اونٹنی کی بچے دانی اور اونٹنی کے جو سارے آنتے وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب لا کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی جبکہ آپ سجدے میں تھے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ کے گلے میں ایک چادر ڈالی और उस चादर को ऐसा खींचा कि उस चादर के निशानात आपके गले पे पड़ गए और पूरे मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आए और इन बेईमानों को तमीज सिखाए और इनको बताए कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। इतना ज्यादा उनकी पावर थी, इतना ज्यादा उनका रोब और दबदबा था। फजात फातिमा तो बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद तशरीफ लाई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक और आपकी साहबजादी, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से वो तमाम गंदगियां हटाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर घर की तरफ ले चली। और इसी मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चार लोग ऐसे थे कि जिनके बारे में फैसला हो चुका था कि ये बदबख्त हैं। इन्नक ला तहदी मन अहबबता, ए पैगंबर, आप चाहें कि फला आदमी मुसलमान हो जाए या फला आदमी ईमान ले आए, ये जरूरी नहीं है। आज के जमाने के बिदती कहते हैं कि जी पैगंबर तो बहुत बड़े मकाम वाले हैं, बल्कि फला वली और फला गौसे आजम और फला जीलानी और फला मजार वाले और फला पहाड़ी वाले और फला जगह वाले, वो आपको बेटा देंगे, वो आपको नौकरी देंगे, वो आपके तमाम मामलात को सीधा करेंगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तकालीफ गुजरी हैं और जो आफात और जो मुश्किलात गुजरी हैं, आम इंसान की बस की बात नहीं है। इन्ना अरदना अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आसमान और जमीन और पहाड़ों पर कहा कि ये शरीयत का बोझ हम तुम्हें देते हैं, उन्होंने इनकार किया और अल्लाह के सामने अपना उजर पेश किया कि अल्लाह ये बोझ उठाना हमारे बस की बात नहीं है। और सूरह इब्राहिम के आखिर में कहते हैं कि ए पैगंबर, आपको अल्लाह ने ऐसी इस्तकलाल और ऐसी आजमत दी है, अगर आपकी जगह कोई पहाड़ होता लतजूल मिनहुल जिबाल, तो वो पहाड़ जगह छोड़ के चला जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चार पांच लोगों के बारे में बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैक बी अबी जहल, अल्लाहुम्मा अलैक बी उमैया इब्न खलफ, ए अल्लाह ये जो चार पांच बदमाश हैं और ये इस्लाम के खिलाफ रुकावट बने हुए हैं, इनको खत्म कर दीजिए, इनको तबाह कर दीजिए। और उलमा कहते हैं कि पैगंबर की दुआ जैसे फौरी तौर पे कबूल होती है और नजर आती है, इसी तरह पैगंबर जब किसी को बददुआ दे दें तो समझ जाओ कि मामला अब हद से आगे बढ़ चुका है और अब इनके नसीब में दुआ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। फराई तो हम, सहाबी कहते हैं मैंने उनको देखा, मौकूना फी बेरे बदर, बदर की जंग जब हो चुकी थी और जंग खत्म हुई तो ये सारे के सारे पांच छह बंदे मारे गए और मुसलमानों ने पूछा इनके साथ क्या किया जाए, तो हुक्म दिया गया इनको उठाओ और बदर का कुआं जो था उसमें फेंक दो। वो सहाबी कहते हैं कि मैंने वो मंजर भी देखा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफात ढाई जा रही थी, और फिर मैंने वो मंजर भी देखा कि वो सारे के सारे नाफरमान बदर के कुएं में पड़े हुए थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको और हमें जो दीन और जो शरीयत दी है, इसकी कदरदानी बहुत जरूरी है और इस शरीयत और इस दीन का शुक्र और इस शरीयत और इस दीन के बदले में अल्लाह वहदहु ला शरीक के तौहीद को अपनाना, ये एक मुसलमान का बहुत बड़ा शुक्र है। और अगर अलियाज बिल्ला اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی درجے میں ہو, تو وہ شریک ٹھہرانا اتنا بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے کہ شرک صرف یہ شرک نہیں ہے کہ سامنے مورتی بت رکھا ہو اور انسان اس کے سامنے جھکے اور اس کو سجدہ کرے, نہیں, بلکہ علماء کرام نے اس میں تفصیل کی ہے اور کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے شرک عملی, یعنی کہ بت کے سامنے جھکنا یا کسی دیوی کے سامنے جھکنا یا کسی قبر کے سامنے جھکنا, یہ عملی شرک ہے. اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی, کہ پریکٹیکلی انسان کسی پتھر یا کسی قبر یا کسی پیر کے سامنے جھک تو نہیں رہا, لیکن اس کا اعتقاد یہ ہے کہ میرا جو کام ہو رہا ہے یہ کام پیر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہو رہا ہے یہ بیٹا میں نے فلاں مزار میں جا کے جو منت مانی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ شرک ہے. اور قرآن نے اس شرک کا باقاعدہ وضاحت کی ہے, فلما حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میاں بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ امید سے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے دیجئے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار رہیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں بت کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہ تو فلاں بابا اور فلاں دربار اور فلاں خانقاہ اور فلاں جگہ سے ہوا ہے. قرآن کریم نے کہا ہے بے سما فعلو, یہ بہت غلط کر رہے ہیں اور یہی شرک ہے. اسی طرح علماء کرام نے شرک بالجان کا بھی ذکر کیا ہے, کچھ لوگ جنات کی شرک کرتے ہیں. جنات کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے, اور ایسے لوگ موجود ہیں. کراچی کی دیواریں اور کراچی کی روڈیں کہتے ہیں کہ کوئی صاف جگہ باقی بچی نہیں ہے, مگر یہ کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آئیے ہم آپ کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور فلاں عامل ہے اور فلاں جادوگر ہے اور فلاں ساحر ہے. جب تک کہ ہماری قوم کے اندر اس قسم کی جہالتیں موجود ہیں اس وقت تک اس قسم کے لوگوں کی دکانیں چمک رہی ہیں, اور یقیناً یہ شرک ہے. اس لیے توحید یہ سب سے بڑا سبق ہے, اور توحید یہ تمام انبیاء کا دعوی مشترکہ یعنی کامن گول ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب سب سے پہلے جو درس دیتے تھے وہ توحید کا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء اخوان للعلات, ہم جو انبیاء ہیں ہم سب کے سب باپ شریک بھائی ہیں. آپ حضرات میں جو اردو کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپ شریک بھائی کا مطلب یہ ہے کہ مائیں تو دونوں کی الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن باپ دونوں کا ایک ہے. اس حدیث کے بارے میں لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میں اور میرے تمام انبیاء ہم باپ شریک بھائی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت نوح کو جو شریعت دی وہ شریعت ہماری شریعت اسلامیہ سے قدرے مختلف تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی, حضرت عیسیٰ کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی یہ شریعت امت آخرہ کے لیے ہے, اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے, اور یہ شریعت قیامت کے بعد بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید سب کے سب میں متفق ہے، تو توحید بمنزلہ باپ کے ہو گئی اور شریعت بمنزلہ ماں کے ہو گئی. تمام انبیاء کی شریعتوں میں فرق ہوگا لیکن تمام انبیاء کے دعوی توحید میں کوئی فرق نہیں. تو حدیث شریف کا مطلب یہی ہوا کہ ہم اور تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں جو بنیادی تعلیمات دی ہیں وہ بنیادی تعلیمات ہماری حضرت آدم سے لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے. اسی طرح شرک بالکواکب بھی ہوتا ہے، اور شرک بالکواکب یعنی ستاروں کا شرک. آپ جانتے ہیں کہ لوگ آج کل بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں، اور جی لوگ اپنے ہتھیلیاں دکھاتے ہیں اور ہتھیلی دیکھنے والا وہ ان کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے نصیب میں یہ ہے، آپ کے نصیب میں وہ ہے. اگر یہ ہتھیلی دیکھنے والا اتنا بڑا باکمال تھا تو یہ آپ کی ہتھیلی دیکھ کے خوار و ذلیل کیوں ہو رہا ہے، چاہیے یہ پاکستان کا بادشاہ ہوتا. تو اسی طرح آج اس طرف سے فلاں ستارہ نکلا، آج اس طرف سے فلاں کے ستارے گردش میں ہو گئے، یہ سب لایانیات ہیں، یہ سب فضولیات ہیں. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کاہن کے پاس آتا ہے، جو ساحر کے پاس جاتا ہے، جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم سے نہیں دیکھتے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ پاک نہیں ہوتا. یہ عجیب بات ہے. اور سحر حقیقت میں کیا ہے؟ سحر حقیقت میں یہ ہے کہ جنات اور دیو وہ آسمان سے نازل ہونے والے فرشتوں کی باتیں غور سے سنتے ہیں. ہر بات تو ان کو نہیں ملتی لیکن کوئی کوئی بات ان کو مل جاتی ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور وہ بات سن لیتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس جو انسانی شکل میں شیاطین ہوتے ہیں. مثلاً بہت بڑا ساحر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 5 سال غسل نہ کیا ہو. بہت بڑا جادوگر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ناحق قتل کیا ہو. بہت بڑا جادوگر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خیر اور شر کو آپس میں ملا دیں، جیسے سامری نے حضرت جبرائیل کے قدم مبارک کی مٹی اور بچھڑے کو ملا دیا تھا اور اس سے ایک نئی چیز بن گئی تھی. تو یہ ظالم کبھی قرآن کریم کو الٹا لکھتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی آیات کو کاٹ پیٹ کے لکھتے ہیں، کبھی اس میں رحمان کی جگہ شیطان لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جا کے اس قسم کے دیو اور جنات جو سرکش ہیں وہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں. ایک بات سچی ہوتی ہے، 99 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. اور انسان بولتا ہے کہ جی واہ واہ، ساحر صاحب نے تو کمال کر دیا، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ کا یہ ہفتہ اچھا نہیں گزرے گا اور دیکھو میرے ساتھ یہ بات ہو گئی. ارے بھائی، ساحر خود بہت بڑا بےمان ہے، جھوٹا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمیں برکات اور ہمیں دین کے تمام قسم کے مصالح اور ہدایت کے سرچشمے نصیب کرے. لیکن یاد رکھیے گا، شرط اول توحید ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوالات کے جوابات سننا چاہتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام ضرور کریں اور ہرگز کسی نمازی کو تکلیف نہ دیں. پوچھا ہے کہ چاش کی نماز کتنے رکعت ہے اور کیسے ادا کی جاتی ہے؟ چاش کی نماز 4 رکعت ہے اور یہ سنن میں سے ہے، سنت ہدا میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چاشت کی نماز اصل میں فرائض میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ نوافل میں سے ہے. اور نوافل جب چار رکعت ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو دوسری رکعت کے قاعدے میں آپ التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ دعا کے بعد عام نماز میں سلام ہوتا ہے، لیکن نفل میں جب آپ دو اور دو چار ملا رہے ہوں تو پھر اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. یہ آپ کی ہو گئی تیسری رکعت شروع. تیسری رکعت میں سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جیسے آپ عام نمازوں کو جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں. یہ طریقہ ہے چاش کی نماز کا، اور یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یہ فائدہ رہے کہ ہر وہ نفل نماز جو دو کی بجائے چار رکعت ملا کے پڑھی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سنت سے چار ملانا ثابت ہے وہیں پہ چار ملائی جائے گی، ورنہ عام طور پہ نفلیں دو دو رکعت ہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے چاش کی نماز ہے یہ چار رکعت ہے، جب اس کو ملائیں گے تو یعنی دوسرے قاعدے میں آپ تمام وہ دعا پڑھیں جو آپ نماز کے اختتام پہ پڑھتے ہیں، پھر آپ تیسری رکعت شروع کریں گے تو ثنا پڑھیں گے جیسے آپ نماز شروع سے پڑھتے ہیں. پوچھا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت جو سنت ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چار رکعت سنت غیر موقعہ ہے، جیسے عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت غیر موقعہ ہیں. عوام میں مشہور ہے عشاء کی نماز سترہ رکعت ہے، یہ بات غلط ہے. عشاء کی نماز سترہ رکعت نہیں ہے، عشاء کی فرض نماز چار رکعت ہے اور عشاء کی دو سنتیں ہیں اور تین وطریں ہیں، چار دو اور تین نو، نو رکعت بنتی ہے، ٹوٹل سترہ رکعت ہرگز نہیں بنتی. ہاں یہ سنت غیر موقعہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر جماعت میں وقت کم ہو تو امام صاحب نے جواب دیا، یہ عصر سے پہلے کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے، امام صاحب نے جواب دیا کہ وقت کم ہو تو دو پڑھ لیں اور اگر وقت اس سے بھی کم ہو تو نہ پڑھیں، اس لیے کبھی ترک بھی کر دیں اور کبھی دو پڑھ لیں کبھی چار پڑھ لیں تو بہتر. ایک شخص نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے اور ماں باپ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا یہ مطالبہ ان کا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. ابتدا میں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کا دستور ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو بری بات ہے، آپ نے دستور کے خلاف کیا ہے. لیکن کیا ماں باپ کے کہنے پہ قتل جائز ہوتا ہے؟ کیا ماں باپ کے کہنے پہ کہیں ڈاکہ ڈالنا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح ماں باپ کے کہنے پہ ایک بے گناہ اور مظلوم خاتون کو خامخائی میں طلاق دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ سے خوف کریں اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. فتاوی شام میں ناخن وغیرہ جمعے کی نماز کے بعد کاٹنے کا کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کو بہت بڑا یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے، یہی تو بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم پیدا کیا ہے. علامہ شامی کی رائے یہ تھی کہ جیسے حج میں آدمی احرام میں ہوتا ہے تو جب تک احرام نہیں کھولتا بال بھی نہیں کٹتے، ناخن بھی نہیں کٹتے، صابن بھی نہیں لگتا، خوشبو بھی نہیں لگتی، ان کی نظر وہاں پڑی ہے لیکن یہ نظر نہ پڑ سکی کہ جمعے اور حج میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جمعے کے لیے تیاری جمعرات سے شروع ہونا حدیث سے ثابت ہے. جمعے کے لیے جمعرات سے مسجد میں آنے والے کے لیے ایک اونٹ کے برابر اجر کا ثواب ہے، اور خطبے سے تھوڑی دیر پہلے جو آتا ہے اس کے لیے ایک انڈے کے برابر ثواب ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ خواہ مونچھیں درست کرنی ہوں، سر کے بال ٹھیک کرنے ہوں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنے ہوں، یہ سارے کام جمعے کے غسل سے پہلے ہو جائیں تو یہ بہتر اور سنت. ایک آدمی کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یا وہ اپنی بیوی کو حج کرا سکتا ہے یا اپنی ماں کو حج کرا سکتا ہے، تو ان دونوں میں سے کس کو حج کرانا بہتر ہوگا؟ ماں کو حج کرنا بہتر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں کا حق اولاد پہ زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں یقیناً عمر میں بیوی سے بڑی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ماں کا احترام اور ماں کی خدمت یہ ہمارے دین میں ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو بیوی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہے، زندگی میں کبھی موقع آئے گا تو حج کر لیجئے گا، البتہ پہلے ماں کے ساتھ حج ہو جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر. اگر کسی شخص نے قربانی نہ کی لیکن بعد میں شرمندہ ہوا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جتنے پیسوں میں اس کی قربانی واجب ہوتی ہے، مثلا ایک حصہ گزشتہ سال 16,000 روپے کا تھا تو 16 یا 17,000 روپے لے لے اور وہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دے، اللہ سے معافی مانگے، بس یہ اس کا ہو جائے گا. پوچھا ہے کہ کیا قربانی کی کھالوں سے جمع ہونے والے پیسوں سے مسجد یا مدرسے کی تعمیر نہیں؟ قربانی کی کھالیں یہ تو اصل میں واجبات، صدقات واجبات میں سے ہے، اور جیسے زکوٰۃ اسی طرح قربانی کی کھالوں سے جو پیسہ آتا ہے ان پیسوں کو غریب طلباء مساکین کے کھانے پینے کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے وہ چیز ان کو دینی ہے، ان کو مالک بنانا ہے کہ یہ آپ کا سوٹ ہے، یہ آپ کا کھانا ہے، یہ آپ کی چیزیں. اس حد تک ٹھیک ہے. اس سے آگے قربانی کی کھالوں سے مدرسہ تعمیر کرنا یا مسجد تعمیر کرنا یہ جائز نہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم حلل مشکلاتنا وقت حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. ہمارے بہت بڑے بزرگ دار العلوم دیوبند کے استاذ حضرت مولانا بلال اصغر صاحب، جو یہاں ہمارے ادارے میں بھی تشریف لائے تھے، حضرت والد صاحب سے بہت محبت کرتے تھے، پتہ چلا ہے کہ وہ ہندوستان میں کل وفات پا چکے ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے. اسی طرح ہماری سب سے چھوٹی بہن حضرت والد صاحب کی بہت ہی لاڈلی بیٹی راشدہ بی بی کا آنے والے جمعے کو نکاح بھی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری گھر کی اس خوشی کو مبارک کرے اور آنے والے تمام مراحل میں اللہ تعالی ہمیں اور ان کی مدد کرے. حاضرین مجلس کی دعائیں اللہ تعالی قبول کریں. مشکلات اور آفات کو اللہ تعالی سکون و خوشحالی میں بدل دیں اور ہمارے اور آپ کے تمام کے جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے پورے کریں. انسانوں کے محتاجی سے اللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.